تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن عبد العزيز بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عبد موكل به ملكان في مرضه، فإذا مرض قال: يا رب إن عبدك فلانا قد مرض وهو أعلم به، فيقول: انظروا ماذا يقول. فإن صبر واحتسب ورجا فيه الخير أديا ذلك إلى الله، فيقول الله: فإني أشهدكم أنه إن رفعته أبدلته دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه وغفرت له ذنبه، وإن قبضته أدخلته الجنة، وإن جزع وهلع قال: إن دفعته أبدلته لحما شرا من لحمه ودما شرا من دمه وعاقبته بذنبه، وإن عاقبته أدخلته النار. یہ ایک حدیث ہے نبی کریم حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اس کو بیان کرنے سے پہلے کسی خاتون نے ایک پرچہ بھیجا ہے، اس کا جواب دے دیتا ہوں. اس تصریح کے ساتھ کہ آئندہ اگر کوئی سوال کسی کو کرنا ہو تو اپنا پتہ اس کے اوپر پتے کے اوپر ضرور لکھے تاکہ جواب ڈاک کے ذریعے بھیجا جا سکے. انہوں نے سوال کیا ہے اور کوئی پتہ لکھا نہیں، اس لیے جواب اسی وقت دینا مناسب ہے. سوال یہ کیا ہے کہ میں ہر روز عصر اور مغرب کے درمیان روزے کی شکل اختیار کرتی ہوں اور نماز مغرب وغیرہ کے بعد چائے پیتی ہوں، کیا یہ کرنا ایسا کرنا گناہ ہے؟ اور ذکر بھی کرتی ہوں. یہ عصر مغرب کے درمیان روزے کی شکل اختیار کرنا اور کسی کھانے پینے سے جان بوجھ کر پرہیز کرنا، یہ سمجھ کر کہ یہ کوئی روزے کی مشابہت اختیار کی جا رہی ہے، یہ بے اصل ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. جیسے پہلے بار بار عرض کر چکا ہوں کہ عبادت وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دی. اپنی طرف سے کوئی طریقہ اختیار کر لینا اور اس کو عبادت سمجھنا یا اس کا اہتمام اور التزام عبادت کی طرح کرنا، یہ سب باتیں بدعت ہیں. تو اسی طرح بدعتیں پیدا ہوتی ہیں. نہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، نہ صحابہ کرام نے، نہ بزرگان دین نے، کسی نے، کہ عصر اور مغرب کے درمیان خاص اہتمام کیا جائے اس بات کا کہ روزے کی شکل بنائی جائے اور پھر مغرب کے بعد پھر جیسے افطار کیا جاتا ہے اس طرح کیا جائے. تو یہ عمل واجب الترک ہے، آئندہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ حدیث ہے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ بندہ جو کبھی بیمار ہوتا ہے، اس کو کوئی بیماری مرض لاحق ہوتا ہے، تو اس پر دو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں. جب وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ فرشتے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رب بھی ان عبدہ کا فلانا قد مریضا، کہ پروردگار آپ کا فلاں بندہ بیمار ہو گیا ہے. بیچ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہو اعلم بھی، کہ اللہ تعالیٰ تو ان فرشتوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں کہ یہ بیمار ہے. فرشتے جو جا کر کہتے ہیں کہ بیمار ہو گیا ہے، اس کا منشا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی بیماری کا علم نہیں اور وہ جا کر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ یہ بیمار ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی معلوم ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں اور وہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو جا کر اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ اللہ بلا بندہ بیمار ہے. تو باری تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ ایسا کرو کہ جا کر دیکھو کہ بیماری میں اس بندے کا طرز عمل کیا ہے، کیا کرتا ہے وہ بیماری میں، یعنی آیا صبر سے کام لیتا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. یہ جا کر دیکھو اور جو کچھ کرے وہ ہمیں اس کی رپورٹ دو. تو اب اگر وہ فرشتے جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جو بیمار ہے وہ صبر کیا اس نے اور اس بیماری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب کی امید رکھی، تو یہ بیماری تو آئی ہے لیکن یہ بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے اور مجھے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب کی امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھی کہ بیماری کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آخرت میں میرے گناہ معاف فرمائیں گے اور مجھے ثواب عطا فرمائیں گے. تو جا کر یہ رپورٹ دیتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں کہ بارگاہ میں کہ آپ کا بڑا بندہ بیمار ہوا تھا اور بیماری کے اندر اس نے صبر سے کام لیا، آپ سے ثواب کی امید رکھی، بے صبری نہیں کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ اگر میں نے یہ بیماری اس کی دور کر دی اس بندے کی تو اس کے خون کے بدلے دوسرا خون اس کو عطا کروں گا جو پہلے خون سے زیادہ بہتر ہو، اور اس کے گوشت کے بدلے ایسا گوشت عطا کروں گا جو پہلے گوشت سے زیادہ بہتر ہوگا، اور اس کے گناہ بھی معاف کر دوں گا، اور اگر بھی فرض میری تقدیر کا فیصلہ یہ ہوا کہ اس بیماری سے اس کو صحت نہیں ہونی بلکہ اپنے پاس بلانا ہے تو جب اپنے پاس بلاؤں گا تو سیدھا اس کو جنت میں داخل کروں گا. یہ اس وقت جبکہ اس نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھی. اور وَإِن جَزِعَ وَحَلِعَ، لیکن اگر بیماری کی حالت میں اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، واویلا بہت کی، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہ ہوا، تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں جب فرشتے جا کر کہیں گے کہ اس نے تو بڑی واویلا کی ہے، بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر میں نے اس کی یہ بیماری دور کر دی تو اس کے گوشت کے بدلے ایسا گوشت دوں گا جو پہلے گوشت سے بدتر ہوگا، اور اس کے خون کے بدلے ایسا خون دوں گا جو پہلے خون سے بدتر ہوگا، اور اس کے گناہ پر اس کو عذاب دوں گا، اور اگر اس کی قسمت میں صحت نہیں ہے اور اسی بے صبری کی حالت میں میں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تو اس کا انجام جہنم. العیاذ باللہ علیہ. یہ حدیث ہے جس میں نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی فضیلت اور بے صبری کا نقصان عظیم بیان فرمایا. بیماری تو ہر ایک کو آتی ہی ہے، کیسا ہی انسان ہو، صحت مند ہو، دولت مند ہو، بڑا سرمایہ دار ہو، حاکم ہو، صاحب اقتدار ہو، کچھ ہو، بیماری تو اس کو آنی ہے کبھی نہ کبھی. اب دو ہی راستے ہیں، یا تو اس میں صبر سے کام لے یا بے صبری کرے, صبر سے کام لے تو اتنا عظیم الشان اجر و ثواب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں, اور بے صبری سے کا مظاہرہ کرے تو اعوذ باللہ اتنا زبردست نقصان عظیم. تو یہ حدیث در حقیقت صبر کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور صبر وہ چیز ہے کہ سارا قرآن اس کی فضیلت میں بھرا ہوا ہے, ایسی ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے اوپر فضیلتیں بیان فرمائی ہے کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں. فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر بے حساب عطا فرمائے, بے حساب عطا فرمائے, یعنی کوئی گنتی نہیں, کوئی شمار نہیں, اتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون, یہ صابروں کے لیے فرمائے. بڑا زبردست فضیلت صبر کی وارد ہوئی اور جگہ جگہ صبر کرنے کا حکم دیا گیا. اس لیے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صبر ہے کیا چیز اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. جیسا کہ پہلے بار بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ انسان کی زندگی کے ہر لمحے میں ان کا حکم انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے, ایک شکر ایک صبر. اگر اچھی حالت ہو, طبیعت کے مطابق معاملات انجام پا رہے ہوں, یا کوئی خوشی کی خبر آئے, خوشی کا واقعہ پیش آئے, تو اس وقت حکم ہے شکر کرنے کا. اور اگر کوئی ناگوار حالت ہو, تکلیف کی حالت ہو, تو اس میں حکم ہے صبر کرنے کا. تو دنیا کی زندگی میں کوئی واقعہ ایسا نہیں جو ان دو عبادتوں سے خالی ہو. یا تو اچھی بات ہوگی تو شکر کا موقع ہوگا, یا بری بات ہوگی تو صبر کا موقع ہوگا. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا کسی حال گھاٹا نہیں, کسی حال نقصان نہیں. اگر اسے خوشی کی بات پہنچے, وہ شکر کرے, تو اس کو اس کی جزا جنت ہے. اور اگر اس کو رنج پہنچے, تکلیف ہو, وہ صبر کرے, اس کی جزا جنت ہے. تو مومن کا گھاٹا کسی حال نہیں, اچھی حالت میں بھی, بری حالت میں بھی, خوشی میں بھی اور رنج میں بھی, تکلیف میں بھی اور راحت میں بھی, ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے لیے فائدہ کرتے ہیں. صبر کرنے والے کا بھی ایک حدیث میں فرمایا کہ الصائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر, کہ ایک شخص جو کھانا کھا رہا ہے اور لذیذ کھانا کھا رہا ہے, اپنی مرضی کے مطابق اچھا کھانا کھا رہا ہے, اور کھانا کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ آپ نے مجھے یہ رزق ادا فرمایا اپنی رحمت سے, آپ کا شکر میں ادا کرتا ہوں, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا ثواب ایسا ہی ہے جیسے ایک دوسرا شخص جس نے سارا دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کی حالت میں بھوک پر اور پیاس پر صبر کیا, جو ثواب اس کو ملے گا ویسے ہی کھا کر شکر ادا کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو در حقیقت بندے کو نوازنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے کہ ہم اس کو اچھی حالت دیں تو بھی اس کو نوازنا ہے, بری حالت ہے تب بھی نوازنا ہے, دونوں حالتوں میں بس اتنی بات ہے کہ پہلی حالت میں شکر کر لے, دوسری حالت میں صبر کر لے. یہ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ کوئی لمحہ انسان کی زندگی کا اس سے خالی ہونا نہیں چاہیے. اس لیے ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائیں گے, فرمایا کرتے تھے کہ بھائی حال کا جو زمانہ ہے, زمانہ حال جو گزر رہا ہے, وہ تمہارا اچھے یا بری حالت سے خالی نہیں ہو سکتا. یا اچھی ہوگی یا بری ہوگی. اب یہاں بیٹھے ہو تو الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں, پنکھا چل رہا ہے, ہوا آ رہی ہے, اور اطمینان سے آرام سے بیٹھے ہیں, اچھی حالت ہے. تو اس کے اوپر دل ہی دل میں شکر ادا کرتے رہو کہ اللہ آپ نے اچھی حالت کا فرمائی ہے, کوئی پریشانی نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی صدمہ نہیں, کوئی رنج نہیں, اور یہ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ آپ کا دل ہی دل میں شکر ادا کرتے رہو, دل ہی دل میں شکر ادا کرتے رہو. جتنی مرتبہ اس حالت پر شکر ادا کرو گے, ہر مرتبہ ایک عظیم اجر کا عبادت لکھی جائے گی. فرمایا تم نے اس اچھی حالت کے اوپر کہہ دیا دل دل میں الحمدللہ، تو دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ جوڑ لیا، تعلق قائم کر لیا، کسی کو پتا بھی نہ چلا کہ کیا ہوا، اور اتنی عظیم الشان عبادت انجام پائی. اسی حالت میں کسی کو کوئی تکلیف نہ پڑ کر بیٹھا ہے، ایسی جگہ ہوا نہیں لگ رہی، گرمی لگ رہی، تو یہ حالت ناگوار ہے. تو اس پر کیا کرے؟ صبر. صبر کیا؟ کہ اللہ اس وقت جو کچھ آپ نے میرے حق میں اس وقت فیصلہ فرمایا وہ برحق ہے، یہ تکلیف بھی آپ کی طرف سے ہے اور آپ ہی اس کو ظاہر فرمائیں. یہ دل دل میں سوچ لیں یا انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ لیں، تو یہ دوسری عبادت لکھی گئی. تو حال کا زمانہ صبر سے یا شکر سے خالی نہیں ہونا، اس کو ہر وقت انسان عادت ڈالے اس بات کی کہ جو بھی واقعہ پیش آ رہا ہے اس پر یا اللہ کا شکر ادا کرے یا صبر کرے. تو شکر جس طرح عظیم عبادت ہے، اسی طرح صبر بڑی عظیم عبادت ہے. تو حقیقت اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے. آج اسی کا تھوڑا سا بیان ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے رضا کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیان کرنا تو کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہماری زندگیوں میں داخل کر. تو صبر کے، صبر جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں صبر اصل میں کہتے ہیں روکنے. صبر تمہارا روکنا، کسی بھی چیز کو روکنا، یہ معنی ہے صبر کا. یہ تو لفظی معنی ہے. اور شریعت میں جہاں جہاں صبر کا حکم دیا گیا ہے اور صبر کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو اس صبر کی تین قسمیں ہیں اور تینوں مطلوب ہیں اور تینوں عبادت ہیں اور تینوں کے اوپر بڑا عظیم ثواب کا وعدہ ہے. ہمارے اردو کے عرف عام میں ان تین میں سے صرف ایک قسم کو صبر سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہ کوئی تکلیف پہنچے یا صدمہ آئے اور انسان اس کے اوپر جزا فضا نہ کرے، اس کو صبر لوگ عام طور سے سمجھتے ہیں. لیکن شریعت کی نگاہ میں، قرآن کے اصطلاح میں صبر کے تین معنی ہیں الگ الگ، تین قسمیں. ایک ہے صبر علی الطاعت، جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر اپنے نفس کو روکنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اپنے نفس کو روکنا، یعنی اس کو آمادہ کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے. مثلا نیند آ رہی ہے زور کی اور نماز کا وقت ہے، اب نفس تو چاہ رہا ہے کہ نیند کا تقاضا پورا ہو اور آدمی نیند کے مزے لے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اٹھو اور اٹھ کر نماز ادا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. تو اب اپنے نفس کے تقاضے کو چھوڑا اور چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوا، اس کا نام ہے صبر علی الطاعت، طاعت کے اوپر صبر کر. کہ دل نہیں چاہ رہا عبادت کے انجام دینے کو، دل نہیں لگ رہا اور دل کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت یہ عبادت چھوڑ دو، لیکن اپنے نفس کو روکا اس خواہش کی طرف جانے سے اور عبادت کے اوپر اس کو آمادہ کیا، اس کا نام ہے صبر علی الطاعت، اور اس کا بڑا ہی زبردست اجر و ثواب ہے. یہ بات کہ دل میں نفس میں کشاکش ہو رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ عبادت کو ترک کر دوں، اور اس وقت انسان محض اللہ جل جلالہ کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے نفس کے تقاضے کو چھوڑتا ہے، اللہ کی عبادت اور طاعت پر عمل کرتا ہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ اس کے ذریعے بندے کے درجات کہیں سے کہیں پہنچتے. اسی بات پہ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کسی کو عبادت میں لذت نہ آتی ہو، مزہ نہ آتا ہو، تو لوگ بہت کثرت سے شکایت کیا کرتے ہیں کہ بھائی ہم عبادت تو کرتے ہیں مگر کیا کریں، دل نہیں لگتا، لذت نہیں آتی، کوئی کیفیت کاری نہیں ہوتی، بڑے بڑوں کے حالات سنے کہ نماز پڑھی تو اس طرح پڑھی کہ بس محو ہو گئے، مستغرق ہو گئے، دنیا مافیا کی خبر نہ رہی، اور اس میں اتنے ان کو لذت آئی کہ ساری دنیا اور مافیا کی لذتیں اس کے آگے ہیچ ہو گئیں۔ یہ واقعات سنتے ہیں اور پھر اپنی نمازوں کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس لذت کا کوئی ہزارواں لاکھواں کروڑواں حصہ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بس ایک فریضے کی طریقے سے ادا کر رہے ہیں، دل کہیں دماغ کہیں، اور لذت اس میں کوئی نہیں، بمشکل تمام اپنے آپ کو مار کر باندھ کر کسی طریقے سے نماز میں کھڑا کر لیا، پوری ہو گئی نماز، لذت کوئی نہ آئی، کیفیت کوئی تاری نہ ہوئی، حالت کوئی تاری نہ ہوئی۔ تو شکوا کرتے ہیں اتنے دن سے پڑھ رہے ہیں مگر کوئی مزہ ہی نہیں آتا نماز، تو خوب سمجھ لو یہ وہ شخص جو لذت نہ آنے کے باوجود بلکہ نفس پر مشقت ہونے کے باوجود نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ باعث اجر ہے، زیادہ باعث ثواب ہے اس شخص کے مقابلے میں جس کو نماز میں لذت بہت آ رہی ہے۔ اس لیے حضرت گنگوئی کو صلی اللہ تعالیٰ سے رو فرماتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت گنگوئی کو صلی اللہ تعالیٰ سے رو فرماتے ہیں کہ اگر ساری عمر تمہیں نماز میں کوئی لذت نہ آئی تو میں تم کو مبارکباد دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں کہ بغیر لذت نہ آنے کے باوجود تم اللہ کا حکم کی خاطر نماز پڑھتے رہے، کیونکہ اگر لذت آتی تو اس میں اندیشہ تھا اس بات کا یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ اپنی لذت کو حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، مزہ لینے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اب جب کہ لذت نہیں آئی، مزہ نہیں آیا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خاطر پڑھ رہا ہے، اپنی ذات کی نفس کی لذت کو لیے۔ تو اس واسطے اس سے گھبرانے کی بات نہیں کہ لذت نہیں آ رہی، ارے نہیں آ رہی تو اتنا ہی ثواب زیادہ لکھا جا رہا ہے، اتنا ہی گناہ زیادہ معاف ہو رہا ہے۔ ہاں اپنی طرف سے کوشش کر لو خوشبو پیدا کرنے، خوشبو پیدا کرنے کیا کہ جب نماز پڑھو تو اپنی طرف سے دھیان لگاؤ ان الفاظ کی طرف جو زبان سے نکل رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ ایک سوئچ دبایا اور مشین آن ہو گئی اور چل پڑی، اب پتہ نہیں کہ کیا زبان سے نکلا کیا نہیں نکلا۔ اس کے بجائے جب شروع کرو تو سوچ کر کرو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کہا تو پتہ ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، الحمدللہ رب العالمین کہا تو پتہ ہو کہ الحمدللہ رب العالمین کہا۔ اس طرح اپنی طرف سے دھیان لگانے کی پوری کوشش کرو، لیکن اس کوشش کے باوجود اگر خیال بھٹک گیا غیر اختیاری طور پر، خیال بھٹک گیا کچھ اور خیال آ گیا، تو یہ غیر اختیاری طور پر جو خیال بھٹکا اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، کوئی گرفت نہیں، پھر جب یاد آئے دوبارہ آ جاؤ اسی نماز کی عمارت کی طرف، پھر بھٹک گیا پھر آ جاؤ، پھر بھٹک گیا پھر آ جاؤ، یہی کرتے رہو ساری عمر، یہی کرتے رہو جب تک اپنے اختیار سے جان بوجھ کر خیالات نہیں لاؤ گے اس وقت تک انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ غیر اختیاری جو خیالات آ رہے ہیں وہ معاف ہیں، جب تنبہ ہو جائے دوبارہ لوٹا اس کی طرف، یہ تو کر لو، لیکن اس کے بعد مزہ آتا ہے یا نہیں آتا، لذت آتی ہے یا نہیں آتی، استغراق کاری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس فکر سے بے نیاز ہو جا، اس فکر کی ضرورت ہے۔ ایک شخص نے حضرت حکیم الامت رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو لکھا کہ حضرت سارا سال سے نماز پڑھ رہا ہوں کیا کروں، نماز میں دل نہیں لگتا، تو حضرت نے جواب میں دو لفظ میں جواب دیا، فرمایا کہ بھائی دل لگنا فرض نہیں، دل لگانا فرض ہے، دل لگنا فرض نہیں لگانا فرض ہے، یعنی اپنی طرف سے کوشش کرنا دل لگانے کی یہ تو فرض ہے، باقی اس کے نتیجے میں لگا یا نہیں لگا یہ تمہارے اختیار سے باہر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ کیا دو لفظوں کے اندر ساری حقیقت واضح کرنا، یہ دل لگنا فرض نہیں دل لگانا فرض۔ تو اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ دل لگ نہیں رہا اور شوق ذوق بھی پیدا نہیں ہو رہا فرض کرو، اور زبردستی اپنے آپ کو کھینچ کر لے جا رہا ہے مسجد کی طرف، تو یہ کیا ہے، یہ صبر الگ طاعت، یہ صبر ہے کہ نفس کو روک رہا ہے اپنی خواہش کی طرف جانے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت کی طرف لگا ہوا ہے, یہ ہے صبر علی الطاعہ, اور اس کا بڑا اجر عظیم. ساری عمر اگر انسان کا دل نہ لگے اور شوق پیدا نہ ہو کوئی خرابی نہیں, بشرطے کہ کام نہ چھوڑے, کام میں لگا رہے. بعض لوگ چھوڑ دیتے ہیں, یہ سوچ کر دل تو لگتا ہی نہیں, وہ خوش و خوشو حاصل نہیں ہوتا, ہماری نمازیں بے جان, ہماری نمازیں بے روح, ہماری عبادتوں کے اندر کوئی جان نہیں. تو شیطان بہکاتا ہے کہ جب تمہاری نماز میں کوئی جان نہیں, بے جان ہے, تو ایسی بے جان عبادت کرنے سے کیا فائدہ, چلو چھوڑو چھٹی کرو. شیطان بہکا کر مایوس کر کے اس سے بھی محروم کر رہے. لیکن خوب سمجھ لو کہ شیطان کا دھوکا ہے. ارے دل لگے یا نہ لگے, لذت آئے یا نہ آئے, عبادت عبادت جو ہے وہ بذات خود مقصود ہے, عمل بذات خود مقصود ہے, اس کو نہ چھوڑو, اس کو لگے رہو, اسی کا نام ہے صبر علی الطاعہ. ہاں اگر شوق ذوق حاصل ہو گیا کسی مرحلے پر, شوق پیدا ہو گیا, ذوق حاصل ہو گیا, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اضافی انعام ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. جب حاصل ہو اس پر شکر ادا کرو, اتراؤ نہیں, بلکہ اس پر شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ, اللہ آپ نے یہ اس عبادت کے اندر کا شوق عطا فرما دیا, اس میں لذت عطا فرما دی, یہ آپ کی نعمت ہے, اس کا شکر ادا کرو, اتراؤ نہیں. اور یہ نہ سمجھو کہ یہ لذت بذات خود مقصود چیز ہے, یہ کیفیت بذات خود مقصود چیز ہے, مقصود عمل ہے, وہ عمل جو کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہے مقصود, اور اس کے اوپر اپنے نفس کو جمانا یہ ہے مقصود, اس کا نام ہے صبر علی الطاعہ. جتنی عبادتیں ہیں جن سے نفس جی چراتا ہے, سستی کا معاملہ کرتا ہے, کسل پیدا کرتا ہے, تو ان سب مواقع پر, ان ساری جگہوں پر موقع ہے صبر کا, صبر علی الطاعہ. لوگ بہت کثرت سے شکایت کرتے رہتے ہیں, خطوں میں لکھتے رہتے ہیں کہ کیا کریں صاحب, سستی ہو جاتی ہے, سستی ہو جاتی ہے, کوئی علاج بتائیے سستی کا کہ یہ سستی کس طرح دور ہے. تو بھائی سستی کا کوئی علاج ایسا نہیں کہ کوئی نسخہ بتا دیا جائے, وہ بازار سے خرید کر لا کے آدمی پی لے اور سستی دور ہو جائے. اس کا علاج ایک ہی ہے, وہ یہ کہ جب کبھی سستی پیدا ہو سستی کا مقابلہ کرے, اس کے سوا کوئی علاج نہیں. جتنا سستی کے آگے ہتھیار ڈالو گے اتنی سستی تمہارے اوپر چھاتی چلی جائے گی, غالب آتی چلی جائے گی, اور جتنا اس کے آگے ڈٹ جاؤ گے اور اس کا مقابلہ کرو گے تو اتنی ہی سستی دور ہوتی جائے گی. تجربہ کر کے دیکھ, جتنی مرتبہ کبھی سستی پیدا ہو اور اس کا مقابلہ نہ کیا جائے, اس کے آگے آدمی ہتھیار ڈال دے تو وہ اور پیدا ہو, اور پیدا ہو. اور اگر ایک مرتبہ آدمی ڈٹ جائے, جم جائے, تو وہ سستی رفع ہو جائے. اور یہ کام پانچ بار مرتبہ کرے گا, دس مرتبہ کرے گا, پندرہ بیس مرتبہ کرے گا, مشق جب اس کی کر لے گا تو پھر شروع میں مشقت ہوتی ہے سستی کو دور کرنے میں, بعد میں وہ مشقت بھی باقی نہیں رہتی, مشقت میں کمی آ جاتی. اس لیے کوئی علاج سستی کا بجرگ ہمت کے استعمال کر کے اس سستی کا مقابلہ کرنے کا نہیں, اور اسی کا نام ہے صبر علی الطاعہ. معمولات مقرر کر لیے کہ بھائی اتنی تلاوت کیا کریں گے روز, اتنا ذکر کریں گے, اسی تسبیحات پڑھیں گے, اسی نفلیں پڑھیں گے, معمول مقرر کر لیا. بزرگوں نے فرمایا پچھلی مرتبہ بھی حدیث میں آپ کو سنایا تھا کہ بھائی معمول اتنا مقرر کرنا چاہیے جس کی آدمی پابندی کر سکے, جس کو نبھا سکے. اتنا زیادہ مقرر کر لیا کہ نبھا نہیں سکتا, چھوڑ دیا اس کو, یہ طریقہ صحیح نہیں. کم سے کم مقرر کرو, لیکن جب کر لیا تو اب پابندی کے اندر یہی صبر علی الطاعہ کو کام میں لانا پڑتا ہے. کہ کیا ہوا کہ مقرر کر لیا, ایک دن دو دن بڑا جوش خروش ہوا, نئے تازہ تازہ معمول مقرر کیا تھا, تازہ تازہ اصلاح کا جذبہ پیدا ہوا تھا, تازہ تازہ کسی سے بیٹھ ہوئے تھے, تو شروع میں بڑا جوش آیا اور بڑا مزہ بھی آیا, دل بھی لگا. اب تین چار دن کے بعد جب تین چار دن گزر گئے, جوش خروش ذرا ڈھیلا پڑنے لگا, تو اب طبیعت میں سستی آ گئی. سوچا یار یہ کوئی فرض واجب تو ہے نہیں, یہ کوئی پر واجب کا ہے نہیں. چلو آج چھوٹ بس یہی موقع ہے امتحان کا. اس کا علاج یہ, اگر اس موقع پر ہمت ہار دی, حوصلہ چھوڑ دیا, سستی کے آگے ہتھیار ڈال دیے, تو اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو سستی کا غلام بنا لیا. اب جس آج اس نے ڈھا دیا تم کو سستی نے اور اپنے کام سے غافل کر دیا, کل کو تو وہ شیر ہو جائے کہ ایک مرتبہ تو اس کو چت کر ہی دیا, اب دوسرے دن وہ اس سے زیادہ قوت کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ آور ہو. اور اگر تم نے مقابلہ کیا, کہا کہ نہیں سستی آ رہی ہو چاہے کچھ آ رہا ہو, لیکن میں نے معمول مقرر کر لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کا, اس کو نہیں چھوڑوں گا, تو جب سستی کا مقابلہ کرو گے تو اگلے دن اس کے مقابلے میں انشاءاللہ کم ہوگی. جتنا مقابلہ کرتے جاؤ گے سستی کم ہوتی چلی جائے گی, اور جتنا اس کے آگے ہتھیار ڈالتے جاؤ گے وہ تمہارے پر چھا دی چلی جائے گا. یہ سستی کو دور کرنے کا جو یہ عمل ہے اس کا نام ہے صبر الگ طاعت, طاعت کے اوپر صبر, اور اس کا بڑا اجر ثواب جتنا بھی اس کو کام میں لاؤ گے. ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ پابندی کی توفیق عطا فرمائیں گے, اور دوسری طرف صبر الگ طاعت کا ہر مرتبہ ثواب, ہر مرتبہ اجر. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, بے حساب اجر لکھا جائے. کر کے دیکھ یہ کام سارے دین کا اگر خلاصہ, جیسے حضرت نے فرمایا حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ یہ ہے کہ جب سستی غالب آئے کسی نیک عمل کے کرنے میں تو سستی کا مقابلہ کر کے اس نیک عمل کو کرے. یہ اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بس سارا دین اس کو حاصل ہو. اور ہوتا کیسے ہے؟ مشق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کی ہمت اس کے ارادے میں بڑی طاقت دی, اور جب وہ ارادہ کر کے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمت عطا فرما ہی دیتے ہیں جب ایک مرتبہ پختہ عزم کر کے کرتا ہے. تو بھائی سستی کا علاج یہ ہے. اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, کہ دیکھو جب تمہیں سستی آئے کسی عبادت کے کرنے میں تو ایک بات سوچ لو کہ اس وقت تو آ رہی سستی اور دلی چاہ رہا کام کرنے کو, اگر این اسی وقت میں تمہارے پاس سربراہ حکومت کی طرف سے ٹیلی فون آ جائے کہ آئیے آپ کو فلاں اعزاز اور فلاں انعام دیا جائے گا, فوراً چلے آئیے, بتاؤ سستی باقی رہے گی؟ اس وقت بھی کہو گے نہیں جی نیند آ رہی ہے لہذا آج اس وقت نہیں جاتے, اس وقت ساری سستی وستی سب کافور ہو جائے گی. کیوں؟ اس واسطے کہ اس اعزاز کا, اس انعام کا دل میں ایک احترام ہے, اس کے قدر ہے, اس واسطے سستی کافور ہو جائے گی. تو بھائی یہ تصور کر لو کہ یہ دنیا کا حاکم اور دنیا کی حکومت کیا چیز ہے, اور دنیا کا یہ اعزاز و انعام کیا حقیقت رکھتا ہے. ارے وہ جو معمول مقرر کرنے کا وقت ہے وہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں ان کے دربار میں حاضری کا وقت ہے, اور ان کی طرف سے اعزاز اور ان کی طرف سے انعام ملنے والا ہے. تو جب میں اس اعزاز کی خاطر اپنے سستی کے تقاضے کو چھوڑ سکتا ہوں تو اس اعزاز کی خاطر کیوں چھوڑوں؟ یہ ذرا تصور کر لیا تھا. تو انشاءاللہ اس تصور سے بھی اس سستی کو دور کرنے کے اندر مدد ملے. تو یہ ہے صبر الگ طاعت, طاعت کے اوپر صبر کرنا. اور یہ جیسا میں عرض کیا کہ اس طریق میں, یعنی یہ شریعت طریقت کے طریق میں, تصوف کے طریق میں, صبر الگ طاعت یہ سب سے پہلی سیڑھی اور سب سے اونچا مقام ہے. پہلی سیڑھی بھی یہی ہے اور اونچا مقام بھی یہی ہے, آغاز بھی یہاں سے ہوتا ہے اور انتہا بھی یہاں سے ہوتا ہے, شروع بھی یہاں سے اور ختم بھی یہاں سے. پہلی سیڑھی بھی یہ ہے کہ عادت ڈالنی شروع کرو اپنی سستی کا مقابلہ کرنے کا. شروع میں کیا ہوگا؟ جب آدمی عادت ڈالنی شروع کرتا ہے تو شروع میں یہ ہوتا ہے کہ لڑائی ہوتی ہے, کشمکش, کبھی یہ غالب آ گیا کبھی وہ غالب آ گیا, کبھی اس سے چت کر دیا کبھی اس سے چت کر دیا, کچھ چیز برابر چلتی ہے کچھ دن تک. لیکن جب اس کشتی سے آدمی ہار نہ مانے اور لگا رہے کہ نہیں ہار نہیں مانوں گا اور سستی کا مقابلہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے مشق کرتا رہے تو بالآخر پھر اس کی فتح ہو جاتی ہے اور اس کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے اور وہ سستی ضعیف ہو جاتی ہے کمزور ہو جاتی ہے. تم سمجھ لو کمزور ہوتی ہے مرتی نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو موت آ جائے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے, یہ کبھی نہیں ہوتا, مرتے دم تک نہیں ہوگا. لیکن مشق کرنے سے اور ریاضت کرنے سے مجاہدہ کرنے سے وہ مغلوب ہو جاتی ہے, پست ہو جاتی ہے, کمزور پڑ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ انسان کو اتنا زیادہ پھر پریشان نہیں کرتا, پریشان نہیں کرتا. لیکن دھیان پھر بھی رکھنا پڑتا ہے آخر دم تک, کسی بھی وقت وہ سست ہونے والی جو چیز کمزور پڑ گئی تھی کسی وقت بھی بل کھا کر اس میں جان پڑ جاتی اور انسان کو مار ڈالتی. تو اسی لیے فرمایا کہ اندری رحمی تراچو میں خراب تا دمے آخر دمے فارغ مباش. تو ساری زندگی کا رول ہے یہ, تراش خراش کرتے رہو اور آخر دم تک ایک لمحے کے لیے بھی فارغ ہو کر مت بیٹھو. یہ فارغ مت رہو کہ نہ بیٹھو کہ بس ہمیں تو بھا دیا اپنے دشمن کو, نہیں, کسی وقت بھی جاگ سکتا ہے. اس واسطے ہمیشہ متنبع اور تیار ہو کر بیٹھا رہا. مولانا رومی نے مثنوی کا قصہ لکھا ہے کہ ایک لکڑ ہارا تھا, لکڑیاں کاٹا کرتا تھا, جنگل سے لگیاں کاٹ کے لاتا تھا اور لا کر فروخت کیا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ وہ لکڑیاں جو کاٹ کے لایا تو اس لکڑیوں میں کہیں کوئی سردی کا موسم تھا, کوئی سانپ لپٹ کے آ گیا لکڑیوں کے ساتھ. اب لکڑیاں لا کے ڈالی گھر میں تو دیکھا اس میں ایک سانپ, لیکن سانپ تھا بالکل بے جان, سردی سے ٹھٹرا ہوا, سردی میں برف باری کا ہوگا موسم تو اس میں ٹھٹرا ہوا تھا, بالکل بے جان تھا, ہڈے ہی کا حرکت تھا, ایسا ایسا بالکل بے جان. تو وہ اس نے دیکھا سانپ تو ہے لیکن بے جان ہے, ٹھٹرا ہوا ہے, تو اس لیے کوئی خطرناک معلوم نہیں ہوتا. تو اس کی طرف دھیان نہیں دیا, اس نے چلو بے جان تو ہے پڑا رہے تو کیا ہے, باہر پھینکنے کی فکر نہ کی اور رات کو سو گیا. اب جب صبح کو اٹھا تو دیکھا کہ وہی بے جان سانپ اور تھن اٹھائے کھڑا ہے. تو اس وقت خیال آیا کہ یہی تو سانپ تھا جس کو میں بے جان سمجھ رہا تھا اور معلوم ہو رہا تھا کہ مردہ ہے, لیکن یہ اچانک اس کے اندر جان پڑ گئی اور یہ میرے مقابلے پہ آ گیا. تو اس وقت اس کو احساس ہوا کہ کسی بے جان سانپ کو بھی بے جان سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے, بلکہ پہلے اس کو ٹھکانے لگائے پھر آرام سے سوئے, ورنہ کسی بھی وقت اس میں جان پڑ جائے گی اور وہ آ کے ڈس لے گا. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ قصہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ نفس اجدر ہاس او کہ مرداس, نفس اجدر ہاس او کہ مرداس ارغ از غم بے آلتی افسرداس, کہ تیرے نفس کا یہی حال ہے کہ جب تو مجاہدہ کرتا ہے, ریاضتیں کرتا ہے, محنت کرتا ہے تو اس کے بے جان ہونے لگتا ہے, اس کی خواہشات, اس کے تقاضے, اس کے دائیے, یہ بے جان ہونے لگتا ہے, پھسل جاتے ہیں, افسردہ ہو جاتے ہیں. اب افسردہ ہونے کے بعد تو اگر اس کی طرف سے بے خبر ہو گیا تو بے خبر ہونے کے بعد پھر کسی وقت اس میں جان پڑ جائے گی اور یہ سانپ تجھے کسی وقت بھی آگے ڈس لے گا. اس واسطے کسی وقت بھی بے خبر اور غافل ہو کر مت بیٹھ. نفس اجدر ہاتھ کہتے ہیں نفس بھی ایک سانپ ہے, اجدر ہاتھ او کہ مرداس وہ مرا کر ہے, ہاں از غم بے آلتی افسرداس, ہاں ذرا سا تیری مجاہدوں ریاضتوں نے اس کو ذرا افسردہ کر دیا ہے, ٹھکرا دیا ہے. اس واسطے اس کی جو خواہشات ہیں اور اس کی جو دائیاں ہیں وہ اتنے مضبوط نظر نہیں آتے, لیکن کسی وقت بھی ہو جائے گی مضبوط. اس واسطے بے خبر مت, نگاہ رکھو اس کو, اور اسی نگاہ رکھنے کا نام ہے صبر علی الطاعت, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت کے اوپر آدمی اپنے نفس کو روک کے رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے, کیونکہ اس کے بغیر کوئی قدم آگے بڑھ نہیں سکتا. یاد رکھو صبر علی الطاعت کے بغیر کوئی قدم آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ یہ اس کا یہ حاصل نہ ہو. تو اس کے حاصل کرنے کی وجہ, اور وہ حاصل ہوتا ہے مشق سے, ریاضت سے, مجاہدت سے. یہ پہلی قسم ہوئی صبر کی. دوسری قسم جو ہے وہ بھی اسی جیسی ہے, اس کا نام ہے صبر عن المعصیۃ, گناہوں سے اپنے نفس کو روکنا. پہلی قسم جو تھی وہ تھی طاعت پر, عبادت پر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر اپنے نفس کو آمادہ کرنا, اس کی سستی کو دور کرنا. اور یہاں ہے معصیت سے, گناہ سے اپنے نفس کو روکنا. یہ پہلی قسم سے بھی زیادہ اہم بھی ہے اور قدرے اس سے زیادہ مشکل بھی ہے اور اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے کہ دل میں تقاضا پیدا ہو رہا ہے معصیت کا, گناہ کا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا, الحمد للہ علی رسول, تقاضا پیدا ہو رہا ہے, شدید تقاضا ہو رہا ہے, اور اس شدید تقاضے کا مقابلہ کر کے انسان اپنے آپ کو اس معصیت سے روکتا ہے. یہ ہے صبر عن المعصیۃ, اور یہ بھی بڑا اونچا درجہ ہے, انتہائی ضروری اور انتہائی فضیلت والا, کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. آنکھ مچل رہی ہے, ایک ناجائز جگہ پر یا نامحرم کو دیکھنے کے لیے, اور دل میں شدت سے تقاضا پیدا ہو رہا ہے کہ دیکھ اور لذت حاصل کر, یہ دل میں دائیا پیدا ہو رہا ہے شدت کے ساتھ. ایسے موقع پر اپنی آنکھ کو اللہ جل جلالہ کی عظمت اور محبت اور خوف کی وجہ سے اس مقام سے ہٹانا اور اس ناجائز نگاہ سے اپنے آپ کو روکنا, یہ ہے صبر عن المعصیۃ, معصیت صبر عن المعصیۃ.